मंगल 14 फरवरी के सरवीन के साथ शुमाल अफ्रीका आदाब। इसराइली वजीर आजम का दौरा अमरीका, क्या मशरक वस्ती के बारे में नई अमरीकी सोच का तायुन करेगा एक तज्जिया निगार।
डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी होगी मिडल ईस्ट की तरफ वो वादे हो जाएगी।
तफसील जरा देर बाद, पहले सरवीन में सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली मुलाकात होगी। इसराइली वजीर आजम के अमरीका दौरे को खास अहमियत दी जा रही है, तफसील जानिए अब्दुल्ला फारूकी से।
इसराइली वजीर आजम का दौरा ट्रंप इंतजामिया के दौर में मशरक वस्ती से मुतालिक पॉलिसियों को वाज़े करने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पे उनकी हुकूमत में शामिल दाएं बाजू की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि गर्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों के मामले पर इस मुलाकात में जरूर बात की जाए। इसराइल के मुतनाज़ नए कानून के तहत गर्ब उर्दन में निजी मिल्कियत की हामिल फलस्तीनी जमीनों पर दर्जनों यहूदी बस्तियों की तामीर को कानूनी करार दे दिया गया है। इस कानून के मुताबिक जमीन के फलस्तीनी मालिकान को मुआवजा या मुतबादल जमीन फराहम की जाएगी, जबकि फलस्तीनियों का कहना है कि ये जमीनों पर गासिब बाना कब्जा है।
पाकिस्तान में ईवान बाला की मुंतखब कमेटी ने इतलात तक रसाई के हक यानी राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2016 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि कौमी सलामती और आलमी ताल्लुकात से मुतालिक हसास मालूमात को आम नहीं किया जाएगा, जबकि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक किसी मालूमात को रोका नहीं जा सकेगा। इस बिल के तहत तमाम मुतालिका इदारे पाबंद होंगे कि वो किसी भी लापता शख्स की इत्तला 3 दिन में तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। इस मौके पर सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने कहा,
अगर किसी सिक्योरिटी के इदारे में भी करप्शन है तो वो इसको महज इस वजह से रोक नहीं सकता उस इत्तला को कि जी ये तो सिक्योरिटी का इदारा है। वजह यह है कि वो करप्शन इन्वॉल्व है, और दूसरा बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक, मसलन किसी कोई शख्स उठा के ले गए हैं, उसको मार दिया गया है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, खत्म हो गई है, तो उस सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है कि हम आपको ये इत्तला नहीं दे सकते।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जनरल माइकल फ्लिन ने रूस के साथ अपने राबते पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जनरल फ्लिन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी से कबल सफीर के साथ अमरीकी पाबंदियों के बारे में बात की। तफसील जानते हैं उबैद मलिक से।
अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर माइकल फ्लिन के मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्होंने रूसी सफीर से अपनी बातचीत के मुतालिक हुकाम को गुमराह किया। अमरीकी मीडिया में ये बातें सामने आई थीं कि वजारत इंसाफ ने व्हाइट हाउस को गुज़श्ता माह होने वाले माइकल फ्लिन के रूस से राब्तों के मुतालिक मुतनबे किया था। इनमें कहा गया था कि फ्लिन रूस की ब्लैकमेलिंग से मुतासिर हो सकते हैं। इससे कबल व्हाइट हाउस का कहना था कि सदर ट्रंप कौमी सलामती के अपने मुशीर जनरल माइकल फ्लिन के रूसी सफीर से राब्ते के बारे में जारी तनाजे का जायजा ले रहे हैं।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुलहुकूमत लाहौर में पीर की शब होने वाले धमाके के बाद आज हुकूमती सतह पर एक दिन का सोग मनाया गया। आज लाहौर की तमाम सरकारी इमारतों के परचम सरनिगु हैं। मॉल रोड के ताजरान और लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी यौम सौग का ऐलान किया। अलबत्त शहर के तमाम स्कूल खुले रहे। इधर मॉल रोड धमाके में हलाक होने वाले 7 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी लाहौर धमाके के खिलाफ आज यौम सौग मनाया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की नामजद वजीर आला शशिकला को बदनवानी के जुर्म में कसूरवार करार दिया है। उन्हें 4 बरस कैद और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। तफसील बता रही है नादिया सुलेमान।
अदालत उस्मा के मुताबिक शशिकला को अब सरेंडर करना होगा क्योंकि अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा इंडियन मीडिया के मुताबिक उन पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के जज ने आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले में जयललिता और शशिकला को मुजरिम करार दिया था। अदालत ने जयललिता को उनके इंतकाल के बाद बरी करार दिया है, लेकिन बाकी तीनों मुलजिमान को 3 हफ्ते के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा है।
बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने आलमी क्रिकेट में मैच और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जारी तहकीकात के तनाजुर में 2 अफराद को हिरासत में लेने की तस्दीक की है। इत्तलात के मुताबिक इन गिरफ्तारियों का ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग में जारी मैच फिक्सिंग स्कैंडल से है। नेशनल क्राइम एजेंसी के एक तर्जुमान का कहना है कि इन दोनों अफराद की उम्र 30 से 40 बरस के दरमियान है और उन्हें 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान का कहना है कि उन्हें अब अप्रैल 2017 तक जमानत पर रिहाई दी जा चुकी है। انڈیا 15 فروری یعنی کل ایک خلائی مشن میں ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ بھیج کر نیا ریکارڈ بنائے گا۔ اگر اس مشن میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو روس کا 2014 میں 37 سیٹلائٹ ایک ساتھ بھیجنے کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ انڈیا 2014 میں مریخ پر خلائی مشن بھیجنے والا پہلا ایشیائی ملک بنا۔ اگرچہ چین اور انڈیا کے درمیان براہ راست خلائی مشن بھیجنے کی مخاصمت نہیں ہے، لیکن اسے روس اور امریکہ کی خلائی دور سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے عالمی کرکٹ میں میچ اور اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کے تناظر میں دو افراد کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم آپ کو دبئی لیے چلیں گے، لیکن ذرا دیر بعد۔ پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات کو مشرق وسطی میں امریکی پالیسیوں کے تناظر میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ ٹرمپ انتظامیہ کی مشرق وسطی کی پالیسی کی سمت طے کرے گا۔ گزشتہ سال بطور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران اسرائیل کی پالیسیوں کی حمایت کی تھی۔ تاہم عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق اپنے حالیہ بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نئی بستیوں کی تعمیر امن کے لیے مددگار نہیں ہوگی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسموں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچے ہیں، جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ دورہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں مشرق وسطی سے متعلق پالیسیوں کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہ ان کی حکومت میں شامل دائیں بازو کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ غرب اردن میں یہودی بستیوں کے معاملے پر اس ملاقات میں ضرور بات کی جائے۔ اسرائیلی وزراء اس بارے میں کہتے ہیں،
This is not an occupied.
یہ مقبوضہ زمین نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے۔
زمینوں کو اسرائیل کا حصہ بنانا ممکنات میں سے ہے۔
ہم ہمیشہ کے لیے فلسطینیوں کا انتظار نہیں کریں گے، اور انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
یہ ممکن ہے، لیکن ہمیں یہ امریکیوں کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے، علاقائی اور دیگر تمام ممکنات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
خیال رہے کہ اسرائیل کے متنازع نئے قانون کے تحت غرب اردن میں نجی ملکیت کے حامل فلسطینی زمینوں پر درجنوں یہودی بستیوں کی تعمیر کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق زمین کے فلسطینی مالکان کو معاوضہ یا متبادل زمین فراہم کی جائے گی، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ زمینوں پہ غاصبانہ قبضہ ہے۔
ہم معاوضہ نہیں لیں گے، ہماری زمینیں برائے فروخت نہیں ہیں۔ معاوضہ لینے کا مطلب ہے یہودی آبادکاروں کو زمین فروخت کرنا، اور ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے دورے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن جا رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں اور اب مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے گزشتہ سال امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ ٹاور کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت بطور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی فلسطینیوں کے بارے میں پالیسیز کی حمایت کی تھی۔ تاہم گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے غرب اردن میں یہودی بستیوں کے حوالے سے کہا کہ وہ امن کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ امریکہ پہنچنے کے بعد خود اسرائیلی صدر نے بھی زیادہ پیچیدہ معاملات پہ گفتگو کرنے کے بجائے امریکہ اسرائیل تعلقات پہ توجہ مرکوز رکھی۔ ان کا کہنا تھا،
صدر ٹرمپ اور میں نہ صرف اس خطے سے ظہور پذیر ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں، بلکہ مواقعوں کے بارے میں بھی، اور ہم دونوں پہ بات کریں گے، اور ہم اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں تعلقات کو بہت سارے شعبوں میں مزید بہتر کریں گے۔
بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی نیتن یاہو اور ٹرمپ ملاقات کے بارے میں جہاں یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق امریکی پالیسی واضح کرے گی، وہیں فلسطینی اتھارٹی کے حکام میں رابطے کی کمی پہ بے چینی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ صدر محمود عباس۔ یاد رہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر اوباما کی جانب سے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا فون انہیں آیا تھا، جبکہ حالیہ انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے رابطے کی کوششوں کے باوجود کوئی جواب نہیں۔ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مشرق وسطی میں امن کے حصول کے لیے پر امید ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 20 سال میں 4 مختلف امریکی صدور کے ادوار میں ہونے والے امن مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا نادیا سلیمان نے۔ اسرائیل میں نتنیاہو کے دورہ امریکہ کو لے کر کیا ماحول ہے اور وہاں لوگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا توقعات لگائے بیٹھے ہیں، یہ معلوم کیا میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے۔
ٹرمپ کی حکومت نے باگ ڈور سنبھالا ہے امریکہ میں، تب سے یہاں پہ یہ مانا جا رہا ہے کہ تعلقات جو ہیں دونوں ملکوں کے بیچ وہ مضبوط ہوں گے، اس میں جو ہے کوآپریشن جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کوآپریشن دیکھنے کو ملے گا، اور اس طرح کا اشارہ جو ہے وہ ٹرمپ کے اور سے بھی مسلسل ملتا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے تھوڑا موڈ جو ہے وہ اپ بیٹ سا دکھ رہا ہے، لوگ جو ہے یہاں کافی جوش خروش ہے جہاں تک کی اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس کو لے کر کے یہاں اب خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ جیروسلم کو کیپٹل وہ ڈکلیئر کریں گے اور اس کو لے کر کے کافی بات چیت چل رہی تھی، لیکن جس طرح سے اس پہ وہ پیچھے ہٹے ہیں ٹرمپ، اور انہوں نے ایسا بھی اشارہ کیا ہے اور کوئی اشارہ ہی نہیں کیا ہے، انہوں ان کے طرف سے اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر اور بھی جو ہے بات چیت کی ضرورت ہے، اور یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ مدعا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو جوش خروش پہلے دیکھنے کو مل رہا تھا اس میں تھوڑی کمی ضرور آئی ہے۔
تو ہریندر، جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں اسرائیل میں، ان کی کیا توقعات ہیں ٹرمپ سے اور ان کی انتظامیہ سے؟
دیکھیں، دائیں بازو کی تنظیمیں جو ہیں وہ بے حد خوش تھی جب ٹرمپ کی حکومت کے بننے کے بعد، اور پھر جس طرح سے اس میں جارڈ کشنر جو ان کے سن ان لا ہیں ان کو جس طرح سے اس میں ایڈوائزر اپوائنٹ کیا گیا اس کو لے کر کے، کیونکہ وہ اور ان کا جو خاندان ہے وہ یہاں کی دائیں بازو کی تنظیمیں اور یہاں کی جو سیٹلر کمیونٹی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ مسلسل ان کی مدد کرتے رہے ہیں، ان کا پہلے سے ان کے درمیان ایک تعلقات سا بنا ہوا رہا ہے، اور اس لیے اب مانا یہ جا رہا ہے، نہ صرف مانا جا رہا ہے بلکہ یہاں پر دائیں بازو کی تنظیمیں کافی دباؤ بھی ڈالتی رہی ہیں بنجامن نتنیاہو کے اوپر کہ وہ جو سیٹلمنٹ موومنٹ ہے یا جو مکان تعمیر کرنے کا جو پہلے سے جو پروسیس چل رہا تھا اس میں وہ تیزی لائیں، لیکن دوسری طرف خود نتنیاہو نے ہی یہاں اپنے وزیروں کو یہ صاف طور پہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے طرف سے انہیں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بغیر بات چیت کے اس پورے پروسیس کو جو ہے آگے نہ بڑھایا جائے اور اسے سوچ سمجھ کر کے اس پر کام کیا جائے۔
اب نتنیاہو یہ دورہ کر رہے ہیں، ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کا پہلا دورہ ہے یہ، تو فلسطینیوں کا اس پر کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں، فلسطینی ذرائع ابلاغ میں اور پھر وہاں کے بھی کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ بات کہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انہیں نظر انداز نہیں کر رہا، دراصل وہ فلسطینی انتظامیہ کو بھی کسی حد تک کانفیڈنس میں لے کر کے ہی کچھ آگے کوئی راستہ نکالے گا، اس طرح کے وہاں سے اس طرح کے بیان سننے کو مل رہے ہیں۔ وہاں کے کچھ رہنماؤں نے بھی اس طرح کا اشارہ ضرور کیا ہے، حالانکہ زیادہ تر جو بات چیت وہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح سے کھل کر کے اسرائیل کو سپورٹ اسرائیل کے لیے جس طرح سے ظاہر کیا ہے اس سے اگر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آگے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، جو امن کے سلسلے میں مذاکرات جو بند ہیں انہیں شروع کرنا مشکل ہوگا اور پورے جو امن کا پروسیس ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا، اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی ڈاکٹر مقتدر خان سے، جو امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں، اور ان سے پوچھا کہ کیا نتنیاہو کے اس دورے سے اسرائیل سے متعلق امریکہ کی دیرینہ پالیسی میں کسی ڈرامائی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟
یہ بہت ہی اہم میٹنگ ہے نتنیاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ لوگوں کے جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انر سرکل سے واقف ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ہو سکتا کہ اس میٹنگ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فورن پالیسی ہوگی مڈل ایسٹ کی طرف وہ واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کیمپینز میں بعض چیزیں کہی ہیں لیکن پریسیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے وہ چیزوں پر آگے نہیں بڑھے۔ مثال کے طور پر کیمپین میں انہوں نے سیٹلمنٹ کے طرف کافی پازیٹو ایٹیٹیوڈ دیا تھا, اور جب ان کا پریزیڈینشیل انوگریشن ہوا تھا تو اسرائیل کا جو سیٹلر موومنٹ ہے ویسٹ بینک میں, ان کے لیڈرز کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا. اس طرح کا سیٹلرز کو اٹینشن کوئی امریکن پریزیڈنٹ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ نے پہلے نہیں دیا تھا, تو اس سے اسرائیل میں ایسی ہمت بڑھ گئی تھی کہ وہ ویسٹ بینک کے جتنے بھی سیٹلمنٹس ہیں اس کو اینیکس کرنے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیے تھے. لیکن پچھلے ہفتے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل میں ایک کافی پرو نیتن یاہو اخبار کو جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ سیٹلمنٹس کو بڑھانے کے موقف میں نہیں ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے دو بار کہہ دیا کہ سیٹلمنٹس جو ہے سو پیس کے خلاف ہے, تو بالکل اسی طرح سے بات کر رہے ہیں وہ سیٹلمنٹس کے بارے میں جیسا صدر اوباما کرتے تھے. یہ کافی سرپرائز ہو گیا کافی اسرائیلی سپورٹرز کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہولوکاسٹ میموریل ڈے کے دن جو وائٹ ہاؤس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ہولوکاسٹ کو کنڈیم کرتے ہوئے, اس میں انہوں نے خاص طور سے یہودیوں کا کوئی ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا, تو اس سے کافی نروس ہو گئی ہے امریکن جوئش کمیونٹی کہ صدر ٹرمپ کی جو انر سرکل میں اینٹی سیمیٹک جو وائٹ سپریمیسس ہے, مثال کے طور پہ سٹیو بینن, شاید ان کا بھی اثر ہو رہا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, اگر جھکاؤ زیادہ اسرائیل کی طرف ہو جاتا ہے تو خطے میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
ابھی تک تو بڑی دلچسپ ریسپانس آ رہا ہے. مثال کے طور پہ صدر اردوغان ترکی کے, انہوں نے اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں اور میڈیا کو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی جو تنقید جو آ رہی ہے مسلم کنٹریز سے, خاص طور سے مسلم بین کے اوپر سے, وہ کم کر دی جائے کہ بالکل ہی نہ کریں, تاکہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ترکی کے جو تعلقات صدر اوباما کے اندر خراب ہو گئے تھے وہ بہتر ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے 3 سال سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے, خاص طور سے امریکہ کی ایران پالیسی سے, تو سعودی عرب بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی, وہ پھر سے پرو سعودی ہو جائیں گے اور اینٹائی ایران. تو اس طرح سے اسرائیل کی طرح سارے ملک مڈل ایسٹ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر اوباما کی پالیسی سے ہٹ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی پالیسی ہوگی وہ پرو عرب ہو جائے گی.
یہ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب کچھ ذکر لاہور میں چیرنگ کراس پر ہونے والے بم دھماکے کا, جس کے بعد شہر میں سوگ کا سا سما رہا. ہلاک ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کی گئیں. وزیر اعظم نواز شریف سمیت اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات نے زخمیوں کی عیادت کی اور مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت, جبکہ پولیس نے جائے وقوع سے مزید شواہد اکٹھے کیے. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ.
ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشنز زاہد محمود گونڈل سمیت 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ منگل کی صبح لاہور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیدیا میں واقع ایلیٹ ٹریننگ سکول میں ادا کی گئی. یہ وہی جگہ ہے جو 6 سال پہلے خود دہشت گردی کا نشانہ بنی. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سمیت صوبائی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران, فوج اور پولیس کے افسران کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے چند پولیس افسران کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھیوں کی موت یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے. ان کے خیال میں دھماکے کا ہدف پولیس تھی, تاہم ایسی کاروائیاں ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتی. اپنے جاں بحق ہونے والے ساتھی ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پٹرول امجد جاوید سلیم کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی محنتی اور فرش شناس آفیسر تھے.
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا وقت ہو مشکل اور ادھر نہ ورک ہالک ٹائپ آدمی تھا, اور جب جتنی دیر زندہ رہا, جتنی دیر جاب پہ رہا, اراؤنڈ دی کلاک اس نے اپنے جاب کو عبادت سمجھ کے کرتا رہا.
ایس پی صدر لاہور رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ کیپٹن مبین کی موت سے انہوں نے نہ صرف ایک اچھا کمانڈر بلکہ ایک اچھا دوست بھی کھو دیا. ایس ایس پی آپریشنز زاہد محمود گوندل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف ایک اچھے پولیس آفیسر بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے.
اٹس ٹوٹلی شاکنگ فار می, آؤٹ آف ورڈز, سچ اے نائس مین, ہیومن بینگ. اچھا ہونا وہ بڑا میٹر کرتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, جہاں پہ لوگ ایک تو پیسز آف ٹائم بڑے سخت ہو جاتے ہیں, بٹ وہ ہیومین جو اسپیکٹ ہے وہ ان کا جو تھا وہ واز رائٹ دیئر. اور ان کی یہ شہادت سے کچھ منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی, اینڈ ہی واز ایز کائنڈ ایز ہی واز ایور.
چیرنگ کراس مال روڈ پر آج پولیس نے جائے وقوع کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کرنے کا کام جاری رکھا. ارد گرد کے علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. جہاں پورے شہر میں سوگ کی فضا رہی، وہیں مال روڈ پر جائے وقوع کے قریب واقع علاقے میں زندگی نسبتاً زیادہ متاثر ہوئی. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی ایسی کاروائیوں سے ان کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے.
ہمارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے ہمارے مطلب غریب لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیا مثلا یہ مطلب کر کے ان کو کیا مل رہا ہے؟
خوف تو محسوس ہو رہا ہے. خوف کی وجہ سے آج مارکیٹیں بھی بند ہے، ہمارے آفس میں بھی کافی لوگ نہیں آئے آج کسی کی وجہ سے. تو ہمارے صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس کو نا بند کر رہے ہیں.
پاکستان قوم اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے بہت بہادر ہے اور ہم اس سچویشن سے بالکل نہیں ڈریں گے، اس کو فیس کریں گے. اور یہ جو انتخابی یہ جو فسادی لوگ ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پاکستان سے نکال کے باہر پھینکیں گے.
پولیس کی تحقیقات میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پائی. دھماکے کی ذمہ داری پہلے ہی کالے دم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کر رکھی ہے. تاہم پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملہ کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. پولیس کی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 13 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
لاہور میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری جماعت الاحرار نامی تنظیم نے قبول کی ہے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے سابق آئی جی پولیس طاہر عالم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جماعت الاحرار کے اس دعوے کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے.
میرا خیال ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی تنظیمیں بہت سے ایسے واقعات کو بھی قبول کر لیتی ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے، تاہم اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا ہمیں. بہرحال یہ کسی نے کروایا ہے اور اس کے پیچھے جو محرک ظاہر نظر آتا ہے وہ وہی ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہراساں کیا جائے، پبلک میں خوف اور ہراساں پیدا کیا جائے.
صحیح. تو سر، ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بھی کچھ دھماکے ہوئے جو لاہور میں، ان کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے ہی قبول کی تھی، تو یہ لاہور جماعت الاحرار کے نشانے پر کیوں ہے؟
ویسے ہم لاہور ایک بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے ایک بڑے صوبے کا، اس لیے یہاں پر جو واقعہ ہوگا وہ زیادہ اہمیت اختیار کرے گا بنسبت پاکستان کے دوسرے علاقوں کے یا جو فرنٹیئر یا قبائلی علاقے ہیں ان کے. یہی میں سمجھتا ہوں وجہ.
صحیح. سر، آپ جو ہیں وہ خود بھی لاہور میں تعینات رہے ہیں، تو اس وقت جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ تھی اور دہشت گردی تھی اس کی شروعات ہو رہی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کمی کہاں رہی ہے اور کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس مسئلے پر؟
میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ پولیس پبلک کے تعاون سے اپنی انفارمیشن کا نیٹ ورک بڑھائے. یعنی پولیس وہ ادارہ ہے جو تمام ایجنسیوں سے زیادہ ملک میں پھیلا ہوا ہے. اس کے تھانے ہیں اور تھانوں کو آگے بیچ میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو پولیس کو اپنے بیٹ بلکہ گلی لیول پر اپنی انفارمیشن ڈیولپ کرنی ہوگی. جتنے پولیس مین لگائے جاتے ہیں ناکوں پر اور پکٹنگ پر اور گشت وغیرہ پر، اس سے کوئی کم نصف کے قریب انفارمیشن کلیکشن پر لگائے جائیں اور پبلک کے تعاون سے انفارمیشن کلیکٹ کی جائے. جو بھی یہ دہشت گرد ہے ایک دم آ کے کسی علاقے سے دھماکہ نہیں کرتے، کئی دن پہلے آ کر ٹھہرتے ہیں کسی جگہ میں، ریکی کرتے ہیں جگہ کی، اس جگہ کی تیاری کرتے ہیں. اگر گاڑی کے ذریعے سے بم لگا کے دھماکہ کرنا ہے گاڑی تیار کرواتے ہیں اور پھر کئی دفعہ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف اور کئی دفعہ ناکام ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. اس لیے اگر لوگ وجیلنٹ ہوں اور انفارمیشن کا نیٹ ورک بہتر ہو تو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں محلے اور فلاں گلی میں کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں.
سر، ہاں، ہم نے یہ دیکھا کہ ضرب عضب جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے، اس کے باوجود بھی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بڑے بڑے فرقہ وارانہ گروہ ہیں جیسے لشکر جھنگوی، ان کے جب ہائی ویلیو ٹارگٹس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کا برابر جواب دیا جاتا ہے. اتنی صلاحیت اب تک کیسے باقی ہے ان مسلح گروہوں اور تنظیموں کی؟
جی، یہ ظاہر ہے دہشت گردی جو ہے پاکستان سے ختم نہیں ہوئی ابھی. ان کے ہمدرد سمپتھائزرز ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کی برین واشنگ ہوئی ہے، اور جب تک ہم ان تمام کو ختم نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. اگر جس میں کمی آئی ہے ہمیں مستقل طور پر اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہوگا. یہ جو طرح طرح کی ہم نے فورسز قائم کر لی ہیں, کوئی ایگل فورس ہے, کوئی فالکن فورس ہے, کوئی موٹر سائیکلوں پر ہے, یہ تمام ہم تھانوں کے وسائل ان پر صرف کر رہے ہیں. ایس ایچ او کا جو عہدہ ہے وہ ایک غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے.
یہ تھے اسلام آباد کے سابق آئی جی طاہر عالم. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق اوپنر ناصر جمشید کو استاد بدعنوانی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عارضی طور پر معطل کر کے تمام فارمیٹس کی کرکٹ میں حصہ لینے سے روک دیا ہے. ناصر جمشید کی معطلی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی, لیکن یہ معطلی پاکستان سپر لیگ اسکینڈل کا حصہ ہے. پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے دو کھلاڑیوں خالد لطیف اور شرجیل خان کی معطلی کے بعد 40 سالہ اوپننگ بیٹسمین رفعت اللہ محمد کو اپنے اسکواڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ دوسرے کھلاڑی کے انتخاب کا فیصلہ ابھی باقی ہے. آسٹریلین بیٹسمین ایڈم ووجز نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں. رواں سیزن میں وہ کاؤنٹی کلب مڈل سیکس کے لیے کھیلیں گے. ادھر سسکس کے سابق آل راؤنڈر مائیکل یارڈی کو انگلش کاؤنٹی کرکٹ کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. برطانوی ٹینس پلیئر آلیاش بڈی نے روٹرڈیم اوپن میں ازبکستان کے ڈینیل اسٹومن کے ہاتھوں پہلے ہی راؤنڈ میں اسٹریٹ سیٹس میں شکست کھا گئے. اس سے قبل اسٹومن آسٹریلین اوپن میں نوویک جوکووچ کو بھی ناک آؤٹ کر چکے ہیں. امریکی عدالت نے سابق سائیکلسٹ لانس آرمسٹرانگ کی وہ اپیل مسترد کر دی ہے جس میں حکومت کی جانب سے ان پر ڈوپنگ اور دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کا اقرار کرنے پر بطور زر تلافی $100 ملین جرمانہ طلب کیا گیا تھا. انہوں نے ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے 7 ٹائٹلز جیتے تھے, لیکن ان پر 2012 میں عمر بھر کی پابندی کے ساتھ ہی تمام ٹائٹلز واپس لے لیے گئے. اور 2013 میں آرمسٹرانگ نے تسلیم کیا تھا کہ تمام ٹائٹلز کی جیت میں انہوں نے ممنوع ادویات کے استعمال کی مدد لی تھی. برطانوی باکسر کیل بروک مئی میں ہونے والے آرمی ویلٹر ویٹ ٹائٹل کے دفاع میں امریکی باکسر ایرول سپینس کا سامنا کریں گے. فٹ بال کلب ویسٹ ہیم کے مینیجر سلاون بلچ پر فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. ویسٹ بروم کے خلاف میچ میں انہیں ریفری نے ٹی وی مائکروفون میدان سے باہر پھینکنے پر کھیل سے روک دیا تھا.
کھیل کی خبریں پیش کی سبا ناز نے. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی منتخب ارکان کی کمیٹی نے اطلاعات تک رسائی کے حق یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن بل 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. یہ خبر سیربین میں شامل ہے, لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازش ظفر سے.
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچے ہیں, جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی. شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ اون کے سوتیلے بھائی کو اطلاعات کے مطابق ملیشیا میں قتل کر دیا گیا ہے. ملیشیا کے وزیراعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں پیر کی صبح کوالالمپور ایئرپورٹ پر قتل کیا گیا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے عالمی کرکٹ میں میچ اور اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کے تناظر میں 2 افراد کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے. اطلاعات کے مطابق ان گرفتاریوں کا تعلق پاکستان سپر لیگ میں جاری میچ فکسنگ اسکینڈل سے ہے. ایران میں ایک عہدیدار کے مطابق تہران میں اتوار کے روز 8 خواتین کو اس وقت سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا جب انہوں نے مردوں کے بھیس میں فٹ بال اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی. ایران میں خواتین کے فٹ بال میچ کے لیے اسٹیڈیم میں موجودگی پر پابندی ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں. اور اب چلتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں، جہاں 3 روز کے دوران ہونے والی 2 جھڑپوں میں اب تک 5 بھارتی فوجی، 5 مسلح شدت پسند اور 2 شہری مارے جا چکے ہیں. ان جھڑپوں کے بعد کئی علاقوں میں حالات پھر کشیدہ ہو گئے ہیں اور لوگ فوج کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
تازہ جھڑپ آج صبح شمالی ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں ہوئی. فوج کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر جب حاجن کا محاصرہ کیا گیا تو وہاں چھپے شدت پسندوں نے فوج پر فائرنگ کی، جس میں 1 نیم فوجی اہلکار سمیت 10 فوجی زخمی ہو گئے. فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ زخمی فوجیوں میں سے 3 فوجی اہلکاروں کی موت ہو گئی ہے. فوج کا دعویٰ ہے کہ اس تصادم میں پاکستانی شدت پسند ابو حارث مارا گیا ہے. گزشتہ 3 روز کے دوران شمالی اور جنوبی علاقوں میں 2 الگ الگ جھڑپوں کے دوران 5 فوجی، 5 شدت پسند اور 2 شہری مارے گئے ہیں. بانڈی پورہ میں فوج کے مقامی کمانڈر وکرمجیت سنگھ نے بتایا، فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس کا جال بچھا رکھا ہے، جس کی مدد سے انہیں شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ملتی ہیں.
Whenever we receive any input of any area, any specific input, we go and...
کمانڈر وکرمجیت کا کہنا ہے کہ مسلح شدت پسندی کشمیر کے کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، کیونکہ انہیں الگ الگ علاقوں سے خفیہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں. تصادم کے بعد بانڈی پورہ میں ہڑتال کی گئی اور جگہ جگہ لوگوں نے مظاہرے کیے. اکثر اوقات ایسی جھڑپوں کے بعد مقامی آبادی میں غم و غصے کی لہر پھیل جاتی ہے.
یہاں کا جوان، یہاں کا بچہ، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں کھل کر آج بھارت کو پیغام دینا چاہتی ہے، پورے عالمی دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم بھارت سے مکمل آزادی چاہتے ہیں.
گزشتہ کئی برس سے کشمیر میں مقامی سطح پر نوجوان جنگلوں میں روپوش ہو کر شدت پسند تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں. اس رجحان میں اب اضافہ ہو رہا ہے. میں نے وجہ پوچھی صحافی اور تجزیہ نگار شفاعت فاروق سے.
نوجوان کو اپنی پولیٹیکل رائٹس یا پولیٹیکل بات کہنے کا حق، جو جتنے بھی سارے ایونیوز ہیں وہ سارے بند کیے گئے ہیں، تو اس ساری گھٹن جیسی ایک ماحول میں مجھے لگتا ہے نوجوان کو ایک دھکیل دیا جا رہا ہے ایک کونے کی طرف. اور اس میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہیں جیسے وائلنس سوٹ کرتی ہے یہاں کے ڈسنٹ کو ختم کرنے کے لیے.
پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ برس جولائی میں مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد 70 سے زیادہ نوجوان روپوش ہو کر مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے ہیں. جب بھی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر فوج اور پولیس کسی علاقے میں شدت پسندوں کا محاصرہ کرتی ہے تو اس علاقے میں لوگ تصادم کی جگہ کے قریب آ کر مظاہرہ کرتے ہیں. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ ایس پی وید نے اعتراف کیا ہے کہ یہ صورتحال واقعی ایک چیلنج ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
میں نے انڈین کشمیر میں جاری حالیہ کشیدگی کا سبب جاننے کے لیے رابطہ کیا کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین سے، اور ان سے پوچھا کہ کیا یہاں حالات ایک مرتبہ پھر 90 کی دہائی کی سمت میں تو نہیں جا رہے؟
جب تک اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا یا کم سے کم ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی، لوگوں کا غصہ، عام پبلک کا غصہ، خاص طور پہ نوجوانوں کا جو غصہ ہے وہ تو برقرار ہے. اور وہ جو ہے وہی غصہ ہے جو بار بار آ کے ایک نئی شکل لے لیتا ہے، چاہے وہ یوتھ ہیں جو ملیٹنسی کی طرف جا رہے ہیں یا جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ میں نکل آتے ہیں یا پتھر بازی کرنے لگتے ہیں.
ایک سیاسی عمل شروع ہوا تھا اپیرنٹلی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن بھی بعد میں گیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کی تھی، ملاقات کی تھی، تو لگ رہا تھا کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جیسے لیے جا رہے ہیں. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کیا کوئی سیاسی طور پہ مذاکرات یا بات چیت کی کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
سرکار کی طرف سے گورنمنٹ انیشیٹو کوئی ایسا نہیں لیا جا رہا ہے، جو کہ جب آپ کا 2002 میں یا جب انڈیا پاکستان میں کا پیس پروسیس چل رہا تھا تو کم سے کم چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ایک نچلی سطح پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوئے تھے. کم سے کم اس طرح کا کچھ ہو جو ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ انگیج کیا جائے، چاہے وہ سیپریٹسٹ ہیں، چاہے یوتھ گروپس ہیں، ویمن گروپس ہیں، سول سوسائٹی گروپس ہیں جو بہت سارے ایکٹیو ہیں، کوئی بھی ایسا ایفرٹ شروع نہیں کیا گیا.
انورادھا، آپ نے بات کی پاکستان اور انڈیا کے ڈائیلاگ کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کشمیر کے موجودہ حالات ہیں کیا وہ پاکستان اور انڈیا کو کمپوزٹ ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟
ہندوستان پاکستان کو اپنی طرف سے بھی ایک انیشیٹو لینا چاہیے اور ضروری لینا چاہیے, کیونکہ اپنی ان کی پیس اور سٹیبلٹی جو ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز اور کشمیر کا جو مسئلہ حل کرنے پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اس کو آپ ایک سسٹینیبل اور ایک لانگ ٹرم پیس پروسیس اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ایک جو گلوبل پاورز کی بھی اس میں سہمتی ہو اور ایک سپورٹ ہو. تو اگر وہ پش وہاں سے ملے ایک بہت ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی.
انورادھا, آپ کو مستقبل کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب پش تو ابھی پتہ نہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا گلوبل پاورز کا, تو کشیدگی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا بڑھتی دکھائی دے رہی ہے؟
فی الحال تو بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ایک اتنا بڑے حادثوں سے گزر چکے ہیں, اتنے جو وائلنس کا ماحول جو ہے وہ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے یو نو اس میں اوپر نیچے اتراو چڑھاو آتے رہیں گے, لیکن آپ کو اوپری سطح پہ ہو سکتا ہے کچھ نارمل لگے, لیکن وہ نارمل سی نہیں ہے.
یہ تھی کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین. اور اب انڈیا سے ہی ایک اور خبر, جہاں سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کی نامزد وزیر اعلی اور حکمران جماعت اے آئی ڈی ایم کے کی جنرل سیکرٹری ششی کلا کو بدعنوانی کے جرم میں 4 برس قید اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دی ہے. ششی کلا کل ریاست کی وزیر اعلی کا حلف اٹھانے والی تھی. دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر کی رپورٹ.
سپریم کورٹ نے جائز آمدنی سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے معاملے میں تمل ناڈو کی حکمراں جماعت اے آئی ڈی ایم کے ششی کلا کو بدعنوانی کا قصوروار قرار دیا ہے. یہ مقدمہ 18 برس پرانا ہے اور اس میں تمل ناڈو کی ایک ذیلی عدالت نے ریاست کی مرحوم وزیر اعلی جیا للیتا کے ساتھ ششی کلا کو بھی اس مقدمے میں قصوروار قرار دیا تھا. سپریم کورٹ نے ذیلی عدالت کے فیصلے کو صحیح قرار دیا, جس میں انہیں 4 برس سزائے قید اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے انہیں فوراً حکام کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. اس مقدمے میں سابق وزیر اعلی جیا للیتا اور ان کی ساتھی ششی کلا پر 66 کروڑ روپے جائز آمدنی سے زیادہ جمع کرنے کا الزام تھا. ذیلی عدالت نے جیا للیتا کو 4 برس قید اور 100 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دی تھی, لیکن گزشتہ دسمبر میں ان کے انتقال کے بعد سپریم کورٹ نے ان کا کیس بند کر دیا. ششی کلا کی سزا پر عرضی گزار کے وکیل راجا رمن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
آج بھرشٹ کے خلاف ایک شوٹنگ ہے, آج چدم نیالائی نیالائی نے بھرشٹ کے خلاف ایک بہت بڑا کاروائی شروع کیا, ایک اتہاس کی پنا اس نے کھولا. سپریم کورٹ نے جو حد سے زیادہ پیسہ اور سمپتی کمانے کا یہ جو کیس تھا جے للیتا ہمارا تمل ناڈو سی ایم کے خلاف اور ان کی فرینڈس کے خلاف, یہ وی کے ششی کلا, وی ایم سدھاکرن اینڈ الاورسی, یہ چاروں کے خلاف قریب 18 سال یہ قانون کا کاروائی چلتا رہا اور کوئی انت نہیں دکھ رہا تھا, اور ہمارا جنتا بہت مایوس ہو گئے تھے, مگر آج سپریم کورٹ نے یہ بہت اتہاس پورو یہ ججمنٹ دے کے ہم کو بچایا ہے, اور سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا ججمنٹ کو افرم کیا ہے اور ان کو جلد سے جلد جیل میں بھرنے کا آدیش دے دیا.
ششی کلا جیا للیتا کی بہت پرانی ساتھی رہی ہیں. دسمبر میں جیا للیتا کے انتقال کے بعد حکمراں جماعت اے آئی ڈی ایم کے نے انہیں پارلیمانی پارٹی کا رہنما منتخب کیا تھا اور وہ آئندہ دنوں میں وزیر اعلی کا حلف اٹھانے والی تھیں. سزایاب ہونے کے بعد انہیں اب جیل جانا ہوگا. اس افراتفری میں تمل ناڈو کی حکمراں جماعت نے اپنا ایک نیا رہنما منتخب کر لیا ہے, لیکن بظاہر پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ریاست کا کوئی وزیر اعلی نہ ہونے کے سبب سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں. بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ روز بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کا تعلق بم ڈسپوزل اسکواڈ سے تھا. یہ دونوں اہلکار ایک بم کو ناکارہ بناتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے. بلوچستان میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی صورتحال اور حالات کار پر کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
بم ڈسپوزل اسکواڈ یعنی بم ناکارہ بنانے کے دستے کے دونوں اہلکاروں کی ہلاکت سریاب روڈ پر پل کے ساتھ ہوئی. اس پل کے ساتھ نامعلوم افراد نے دھماک خیز مواد ایک تیلے میں رکھا تھا. اس کی اطلاع ملنے پر پولیس اور بم ڈسپوزل کی نفری اس علاقے میں پہنچ گئی تھی. بم کو ناکارہ بنانے کے لیے دو اہلکار اس کے پاس گئے تھے. وہ اس کو ناکارہ بنا ہی رہے تھے کہ بم ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا, جس کے نتیجے میں دونوں اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے. دھماکے سے قبل پل کے ساتھ رکھے ہوئے تیلے کو ایک پولیس اہلکار نے دیکھا تھا. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا,
दूध लेने के लिए जा रहा था घर से, जब इसको देखा तो पता नहीं क्या छापर पड़ा हुआ, समझ नहीं आ रहा था मेरा कि क्या चीज है। मैंने उसको उठाकर भी देखा था और इसके बाद मैंने 15 को इतला दिया था और 1101 को भी इतला दिया था।
इस धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस वाकये की जिम्मेदारी कालादम लश्कर जंगवी अल आलमी ने कबूल की है। हलाक होने वाले एहलकारों में पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड के टेक्निकल टीम के इंचार्ज अब्दुल रजाक भी शामिल थे। उनका किरदार क्विटा और बलुस्तान के बाद दीगर इलाकों में बमों को नाकारा बनाने वालों में हर अवल दस्ते का होता था। उन्होंने अब तक क्विटा शहर और दीगर इलाकों में बमों की एक बड़ी तादाद को नाकारा बनाया था। उनकी तदफीन के मौके पर उनके साथियों ने उनके बारे में अपनी राय का इजहार यूं किया।
दोस्ती में ऐसा था अपना मुंह करने वाला भी देता, क्योंकि ये पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि मैं चैलेंज करता पूरे पाकिस्तान में इज्जत इंसान नहीं था।
गुज़िश्ता साल नसीराबाद के इलाके में भी बम डिस्पोजल स्क्वाड का एक एहलकार बम नाकारा बनाते हुए हलाक हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि क्वेटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बमों को नाकारा बनाने के लिए शहरी दिफा और पुलिस के पास जदीद हिफाजती सामान की कमी है। इस हवाले से आजी गुल मोहम्मद का कहना है
कि ये सारी सहूलतें बहुत ही महदूद किस्म के हमारे पास हैं। हमारे लोग बिल्कुल नहाते जाते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर, एक ग्लास और एक कटर लेकर बम के पास जाते हैं और उसको नाकारा करते हैं।
ताम स्पेशल ब्रांच के बाज़ अहलकारों का कहना था कि क्वेटा शहर की हद तक हिफाजती इंतजाम दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी में एहलकार बम नाकारा बनाने गए थे उसमें एक रोबोट के अलावा 2 सेफ्टी सूट भी हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल किए बगैर हलाक होने वाले एहलकारों ने बम को नाकारा बनाना शुरू किया था। ताम आजी गुल मोहम्मद का सेफ्टी सूट के हवाले से कहना था
कि वो जो बुलेट प्रूफ सूट है, जो बम डिस्पोजल की जो सूट है, वो इतना हैवी है अगर उसे कोई एक्सपर्ट पहन कर इस्तेमाल करे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो बम को नाकारा कर सके। हाँ, उसका वेट इतना ज्यादा है और उसमें मूवमेंट जो है बिल्कुल इजी नहीं हो सकती है।
क्वेटा शहर में इस वाकये से कबल डेरा बुकटी में भी एक बम धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए थे। जिला में पीरको के इलाके में रूनमा होने वाला ये वाकया बारूदी सुरंग से आइलैंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की एक गाड़ी टकराने की वजह से पेश आया था। दूसरी जानिब कालादम अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने केच और पंजगूर के दरमियान बालकतर के इलाके में एक सरकारी तामीराती कंपनी के एहलकारों पर हमले और उनको नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन सरकारी सतह पर इस हमले की तस्दीक नहीं हुई। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर में वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी आयद कर रखी है और इस पाबंदी की वजह इस त्यौहार का गैर इस्लामी होना करार दिया है, लेकिन इस अदालती फैसले पर आवाम की राय पटी हुई है। जहां बास लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं कुछ इससे खुश भी हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी इस्लामाबाद में वाकई फूलों की एक मार्केट गई और वैलेंटाइन डे पर लगी पाबंदी पर लोगों की राय जानी।
वैलेंटाइन डे 14 फरवरी है को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक स्पेसेस में, ऑफिशियल ऑफिसेज में बैन कर दिया है और इसके अलावा पेशावर में भी इसी तरह के कुछ हालात हैं। तो फवाद साहब, ये बताइए कि बैन करना जरूरी भी है, ये क्या इतना इम्पोर्टेंट चीज है?
एज फार एज मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव होता है कि हर एक बंदा जो है अपनी एक्टिविटी में तो अपनी डिस्क्रिशन है कि वो परफॉर्म करना चाहता है या नहीं। अच्छे बुरे के बारे में प्रीचिंग जरूर होनी चाहिए, फिर अच्छे बुरे की तमीज की सिलेक्शन हर एक को खुद हासिल है।
गाजी से बात करते हैं। गाजी, आपके ख्याल में ये बैन जो है, इसका ये बैन होना क्यों जरूरी है?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ये आज के दिन को जो हम एसोसिएट करते हैं कि आज का दिन है जी मोहब्बत के इजहार का, ठीक है जी। वेयर एज मेरा जो कंसर्न है या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि प्यार जरूर करें ना, हमारे दीन में इसकी कहीं पे पाबंदी है ना, हमारा कल्चर इसको रोकता है, लेकिन उसके इजहार की तशहीर करने की क्या जरूरत है?
अभी जैसे कोर्ट ने कहा कि आप वैलेंटाइन ना मनाएं, बहुत सारे ममालिक में अदालतों ने कहा कि स्कार्फ ना रखें, आपने स्कार्फ रखा हुआ है। अगर अदालतें आपके इस तरह के छोटे रोजमर्रा के ये जो छोटे मामलात हैं इन पे आकर इंटरफेयर करने शुरू करते हैं तो आपको कैसा लगेगा?
देखिए जी, मेरा जो मुल्क है ना, वो लिया गया था जिन नजरियात पे, उनको हमने फॉलो करना है और उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को हमने बचा के रखना है, ठीक है जी। उन्हीं को लेकर के कहा गया कि ये नहीं हो सकता। बाहर हम लड़ रहे हैं, हम कहते हैं जी कि हमने अपने वतन को बचाना है, उसमें ये चीजें हैं, हमने इनको बचा के रखना है। यहाँ पे उन्हीं नॉर्म्स को लेकर हम यहाँ पे उनको نورش کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں نہیں 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 جی
بڑھو. غازی یہ بتائیے ویلنٹائنز ڈے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مغرب زدہ لوگوں کا کام ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے؟
دیکھیے
اسینشلی تو پیار کا ہی پیغام دیا جا رہا ہے.
چھوٹی سی بات میں کہتی ہوں, میں اگر سپوز آپ سے آپ کی کوئی بھی چیز میں لے کے اس کو میں پہن لیتی ہوں یا میں آپ کو آپ سے بورو کر لیتی ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے شاید اچھا بھی فیل کروں گی لیکن مجھے اندر سے انسیکیورٹی رہے گی. آئی وانٹ فیل سیٹسفیکشن کی یہ میری نہیں ہے.
اور وہ یہاں نہ کرے وہاں کر لیں.
نہیں وہاں پہ وہ اڈاپٹ آپ کو کراتے ہیں. پیار کے اظہار کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ کریں, آپ کیسے بھی کریں ٹھیک ہے. ہم اتنے دنوں کے بعد ایسے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں اچھا لگے. بالکل کریں, صبح شام کریں, اپنے فرینڈس سے ملیں, پیرنٹس کو آپ وش کریں, بہنوں بھائیوں سے بات کریں. مطلب پورا سال
گرل فرینڈ ہے اس کو نہ کریں.
نہیں اس کو تو ضرور کریں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے عالمی کرکٹ میں میچ اور اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کے تناظر میں دو افراد کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے. اطلاعات کے مطابق ان گرفتاریوں کا تعلق پاکستان سپر لیگ میں جاری میچ فکسنگ اسکینڈل سے ہے. اس سے پہلے کئی پاکستانی کھلاڑیوں کو انہی الزامات پر دبئی سے پاکستان واپس بھیجا جا چکا ہے اور کچھ ابھی بھی زیر نگرانی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت دبئی سے ہمارے اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور فون لائن پر موجود ہیں. شکور, برطانیہ میں ہونے والی گرفتاریوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے اس نے واضح طور پر جو ایک بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو اس سے اب بالکل اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جو دو افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کا براہ راست تعلق پاکستان سپر لیگ کا جو اسکینڈل جو سامنے آیا تھا کچھ روز پہلے جس میں خالد لطیف اور شدید خان معطل ہوئے تھے اور تین دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے ان کی تفتیش چل رہی ہے, تو اس کا براہ راست اس سے بھی تعلق ہے. لیکن انہوں نے ابھی تک نام ظاہر نہیں کیے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جب یہ نام بھی آئیں گے تو اور زیادہ یعنی انکشافات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. اور یہ کیس اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف دو کھلاڑیوں کی معطلی تک ہی محدود نہیں تھا یا تین کھلاڑیوں کی تفتیش محدود نہیں تھا. اب اس کی جو دائرہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یقیناً کئی اور اہم چیزیں جو ہیں وہ یقیناً سامنے آئیں گی.
شکور, ان تمام واقعات کا پی ایس ایل پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دبئی میں اس وقت ماحول کیسا ہے؟
دیکھیے پاکستان سپر لیگ کے جو ہے وہ کراؤڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ویسے بھی ابھی دبئی کے جو میچز ہیں وہ اتنے زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ ایک تو اسٹیڈیم بہت دور ہے اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اور یہ ساری چیزیں اور یہاں پہ جو تارکین وطن ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے ملازمتوں میں اور اس میں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں, پھر ان کے لیے بہت آنا مشکل ہے. لیکن کل سے یہاں پہ جو پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ شارجہ میں ہو رہے ہیں. تو شارجہ ایک ایسا گراؤنڈ ہے جو شہر میں ہے اور یہاں پہ ہمیشہ کراؤڈ آتا ہے. تو جہاں اب تک آپ نے بات پوچھی ہے مجھ سے کہ اس کا اثر, وہ یقیناً نیگیٹو بھی ہے کیونکہ ایک ایسا ایونٹ جس کو پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پلیٹ فارم کے طور پر یوز کرنا چاہ رہا ہے کہ اس سے انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں ان کو پاکستان واپس لایا جائے, انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کیا جائے, تو یقیناً اس سے ان کو ایک زد پڑی ہے کہ ایک منفی جو ایک میسج جو ہے گیا ہے. لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فوری طور پر یہ کارروائی کی اور 2010 کا وہ اس طرح کا ریپیٹ نہیں کیا کہ جب عامر سلمان بٹ اور آصف کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے غلطی کی تھی کہ ان کے خلاف خود کچھ ایکشن نہیں لیا اور آئی سی سی پر یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا. تو یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. تو اب امید کرتے ہیں کہ یہ جب اسکینڈل ختم ہوگا تو ایک اچھا ایک میسج جائے اور پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ آنے والے میچوں میں جو ہے وہ اٹریکٹ کرے تماشائیوں کو.
صحیح شکور, کل لاہور میں دھماکہ ہوا ہے, اب اس کے بعد پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونے کے کیا امکانات ہیں؟
دیکھیں یہ ایک بڑی بدنصیبی ہے, بدقسمتی ہے کہ 2009 میں جو سری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں منقطع ہے. سرگرمیاں پاکستان کی ٹیم جو ہے یو اے ای میں اپنی ہوم سیریز کھیل رہی ہے. تو ایک تو یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے, اس کرپشن اسکینڈل, اس سے ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کا. اور یہ پاکستان سپر لیگ کا جو فائنل لاہور میں جو کرانے کی بات یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا تھا, اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک یعنی 100% جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. اگرچہ پاکستان سپر لیگ کے جو چیئرمین ہیں نجم چیٹی, انہوں نے اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ تو چاہیں گے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہو, لیکن کیا یہ فائنل پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا جائے تو لاہور میں ہو, کیا غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا جائے تو دبئی میں ہو, انہوں نے اس کا جو جواب ہے وہ عوام پہ چھوڑ دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی ریفرنڈم یا اس طرح کی چیز نہیں ہے, اس میں خود پاکستان کرکٹ بورڈ کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ خود یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اگر سیکورٹی تھریٹس ہیں, سیکورٹی الرٹ ہے اور اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح ان کو اجازت دے دے گی کہ یہ فائنل کرائیں وہ لاہور میں.
جی بہت شکریہ, یہ تھے عبد الرشید شکور بی بی سی کے اسپورٹس رپورٹر. اور اب ایک اور خبر اسپورٹ ہی سے متعلق. کولمبو میں جاری ورلڈ کپ 2017 کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم نے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سپر سکسز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس جیت کا سہرا کپتان ثنا میر کو جاتا ہے جنہوں نے میچ میں 5 وکٹیں حاصل کی. اسی ٹورنامنٹ کے دوران چند دن پہلے کپتان ثنا میر کو 100 وکٹیں حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون جبکہ دنیا کی 6ویں بہترین آل راؤنڈر کا اعزاز حاصل ہوا. کولمبو سے ثنا میر نے ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کی.
اگلے دو میچز ہمارے لیے بہت کروشل تھے, اسپیشلی جو میچ بنگلہ دیش کے اگینسٹ تھا وہ بہت زیادہ کروشل تھا. پاپا نیو گینی کا یہ کہ ان کی یہ پہلی دفعہ تھی کوالیفائرز میں, ان کی لائن لینتھ کافی اچھی تھی, بالنگ میں اتنے آسانی سے رنز نہیں دیے, پر اوور آل ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلا. تو اب یہی کوشش ہے کہ اگلے میچز میں بھی میکسیمم اپنی مومینٹم میں آئیں تاکہ جب سپر سکس میں جائیں تو اچھی ٹیمس کے اگینسٹ ایک مومینٹم بنا ہو ٹیم کا.
ثنا, آپ کولمبو میں ہیں اور اسی ٹورنامنٹ کے دوران آپ کو اعزاز ملا کہ آپ پہلی پاکستانی خاتون پلیئر ہیں جنہوں نے 100 وکٹیں حاصل کی اور اوور آل دنیا میں آپ 6ویں نمبر پر بہترین آل راؤنڈر ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟
جتنی بھی یہ وکٹس ہیں یہ بیسکلی بریک تھروز ہیں جو پاکستان کو دیے ڈفرنٹ میچز میں, تو ڈیفینیٹلی اٹس سم تھنگ دیٹ گیوز می اے لاٹ آف پلیزر. 6ویں پلیئر ہوں جو دنیا میں جس نے یہ کیا ہے, تو فرسٹ پاکستانی ہوں, تو ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ یہ انسپائر کرے گا اور بھی پاکستانیوں کو کہ وہ بھی آگے اسی طرح پرفارم کر سکیں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والی لڑکیاں بہت جلدی لیں گی, مجھے تو 12 سال لگے یہ کرنے میں, کیونکہ ہم لوگوں کو میچز بہت کم ملتے تھے شروع کے 4-5 سال, تو بہت کم میچز ہم لوگ کھیلتے رہے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ لڑکی ہوگی وہ بہت جلدی پاکستان سے 100 وکٹس کمپلیٹ کرے گی.
تو یہ بتائیے کہ چند ماہ میں انگلینڈ میں ہونے والے ویمنز ورلڈ کپ میں کیا آپ کپتان کے طور پر آخری مرتبہ کھیلیں گی؟
میرے خیال سے کافی حد تک ون ڈے ورلڈ کپ کا تو یہی ابھی سمجھ آتی ہے مجھے کہ شاید لاسٹ ہی ہو جائے. ڈیفینیٹلی ایز اے کیپٹن تو میرے خیال سے لاسٹ میں ڈیفینیٹلی اس کو کروں گی. ایز اے پلیئر میں دیکھوں گی کہ اگر ٹیم کو ضرورت پڑتی ہے اور میں اچھا پرفارم کر رہی ہوں تو آئی مائٹ کنٹینیو.
اچھا, یو اے ای میں پی ایس ایل جاری ہے اور یہ بتائیں کہ پاکستانی ویمنز ٹیم کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟
بڑا مشکل ہے, پتہ ساری ٹیمز میں وہ اتنی ورسٹائل اس میں پلیئرز ہیں کہ ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ضرور ہے کہ کبھی اس کی طرف دل لگتا ہے کہ یہ جیت جائے, کبھی کوئی اور. کوئٹہ اور زلمی کراچی سب ٹیمز بہت اچھی, پچھلے سال بھی بڑی اچھا کھیلی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز جو تھے, تو پشاور زلمی بھی سیمی کی کیپٹنسی میں آئی ایم شور کہ وہ اور بھی زیادہ فلرش کریں گے, تو اچھی سب اس دفعہ بیلنس کافی اچھا ہے ٹیم.
یہ پی ایس ایل کا دوسرا سیزن ہے اور اسپاٹ فکسنگ میں پلیئرز کو بین کیا گیا ہے, اس سے آپ کا کیا خیال ہے, گیم پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟
اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ مطلب ہم اب انٹرنلی بورڈ اس کے اوپر اسٹرانگ اسٹانس لے رہے ہیں, بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے ان کو پتا ہو اس کی امپورٹینس. جب کیمپس ہوتے ہیں تو اینٹی کرپشن جو پی سی بی کی اپنی ہے وہ بھی لیکچرز دیتی رہتی, تو یہ ایجوکیشن تو جاری رہتی ہے, پلیئرس کو بتایا جاتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ اویئر کیا جاتا ہے. اب پی سی بی میں انٹرنلی بھی یہ شروع ہو چکا ہے اور انٹرنیشنلی تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے.
پاکستانی خواتین پلیئرس جو ہیں ان کی پی ایس ایل میں شمولیت کب ہوگی؟
پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, آسٹریلیا میں وومن بگ بیش سٹارٹ ہو چکی ہے, انگلینڈ میں ان کی لیگ سٹارٹ ہو چکی ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ پی ایس ایل میں بھی جلدی جو ہمارے ایگزیکٹوز ہیں وہ ضرور سوچیں گے کہ وومنز لیگ بھی سٹارٹ کریں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی منتخب ارکان کی کمیٹی نے اطلاعات تک رسائی کے حق یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن بل 2016 کو متفق کا طور پر منظور کر لیا ہے. بل کے تحت متعلقہ ادارے کسی بھی لاپتہ شخص کی اطلاع 3 دن میں تحریری طور پر جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ اس بل میں کسی بھی ادارے میں بدعنوانی کی نشاندہی کرنے والے شخص کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی منتخب ارکان کی کمیٹی نے بل میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قومی سلامتی اور عالمی تعلقات سے متعلق حساس معلومات کو عام نہیں کیا جائے گا، جبکہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کسی بھی اطلاع کو روکا نہیں جا سکے گا۔ سینٹ کی منتخب ارکان کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر فرحت اللہ بابر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاس کیا جانے والا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا، جبکہ کمیٹی کو تمام جماعتوں کی نمائندگی حاصل تھی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 رکنی انفارمیشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جس کے ارکان کا تقرر وزیراعظم کریں گے۔ اطلاع تک رسائی کے حق کے بل کا کمیٹی کے اجلاس میں شکوار جائزہ لیا گیا۔ ارکین نے کمیشن کے ممبران کی تعیناتی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرانے کی تجویز پر اتفاق کیا، جو کہ عدلیہ، بیوروکریسی اور سول سوسائٹی سے لیے جائیں گے۔ ان ارکین کی تقرری وزیراعظم کریں گے، جبکہ برطرفی کا اختیار قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس ہوگا۔ بل کے تحت کسی بھی لاپتہ شخص کی اطلاع متعلقہ ادارہ 3 دن میں تحریری طور پر جمع کرانے کا پابند ہوگا، اور کسی بھی ادارے میں بدعنوانی کی نشاندہی کرنے والے شخص کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو سکے گی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت عام معلومات کے حصول میں 1 ماہ، جبکہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق معلومات تک رسائی کے لیے 3 دن کا وقت ہوگا۔ اس مجوزہ بل کے تحت کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ اگر کسی معاملے میں معلومات خفیہ رکھنا چاہے تو وہ تحریری درخواست دے گا، جس پر 30 روز کے اندر متعلقہ ادارہ معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ سینٹ کی منتخب ارکان کی کمیٹی سے منظوری کے بعد یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے منظور ہو جانے کے بعد اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بل سینٹ کمیٹی میں متفقہ طور پر منظور ہوا ہے، اس لیے امکان اس بات کا ہے کہ اسے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی اتفاق رائے سے منظور کر لیا جائے گا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ایک نئے مطالعے سے پتا چلا ہے کہ بحر اوکیانوس کی گہرائیوں سے ایسے کیمیائی مادے ملے ہیں جن پر سن 1970 کی دہائی میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ سائنسدان گہرے سمندری ماحول میں آلودہ ذرات کی اتنی مقدار ملنے پر کافی حیران ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے، راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔
20ویں صدی میں بڑی مقدار میں استعمال ہونے والے یہ کیمیائی مادے بعد ازاں زہریلے ہونے کی وجہ سے ماحول کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ تازہ تحقیق کے نتائج نیچر ایکالوجی اینڈ ایولیوشن نامی جریدے میں شائع کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ایلن جیمسن کی قیادت میں تحقیق کرنے والی یونیورسٹی آف نیو کاسل کی ٹیم نے بتایا کہ بحر اوکیانوس کی گہرائیوں میں پائے جانے والے چھوٹے خولدار جاندار کی بافتوں میں یہ ذرات پائے گئے۔ امریکہ نے پی سی بی کی پیداوار پر سن 1979 میں پابندی عائد کر دی تھی، اور اس حوالے سے سن 2001 میں اقوام متحدہ میں ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ سن 1930 کی دہائی سے سن 1970 کی دہائی میں پابندی تک دنیا بھر میں اندازن ان کیمیائی مادوں کی پیداوار 13 لاکھ ٹن ہوئی تھی۔ صنعتوں سے ماحول میں شامل ہونے کے بعد یہ کیمیائی آلودگی زمین میں شامل ہوئی، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ سمندروں تک پہنچی، جہاں یہ اب بھی باقی ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ بحر اوکیانوس کی گہرائیوں میں آلودگی کے تناسب کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ماضی میں آلودگی کو ماپنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مرینا ٹرینچ، جو کہ دنیا کے سمندروں کا سب سے گہرا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پی سی بیز کا تناسب چین کے لیاوے دریا میں پائے جانے والے کیکڑے میں آلودگی سے بھی 50 گنا زیادہ ہے۔ یہ دریا چین کے آلودہ ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ گہرا سمندر ان آلودہ ذرات کا گودام بن سکتا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی راجہ ذوالفقار علی سے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھے حسین اسکری اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی لیزا ہیک، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نازش سفر کی زبانی۔
پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے شیڈول کے مطابق انعقاد کے لیے فوج ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور دھماکے جیسے واقعات سے دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر نہیں ہوگی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ اون کے سوتیلے بھائی کو اطلاعات کے مطابق ملیشیا میں قتل کر دیا گیا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں پیر کی صبح کوالالمپور ایئرپورٹ پر قتل کیا گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچے ہیں, جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی. برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے عالمی کرکٹ میں میچ اور اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کے تناظر میں دو افراد کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.